بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام، یہ قرآن سننا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے. ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے www.quransunnah.com.
اور تحریف کی گئی ہے کہ شاید اس کو کوئی جمع نہ کر پائے. ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے کہ مسند حمیدی چھپی. مسند حمیدی کا نسخہ موجود ہے جس کا بار بار بے شمار مرتبہ جس کا حوالہ دیا گیا تھا. ظاہریہ، مکتبہ ظاہریہ دمشق کے اندر ہے، اس کے اندر مخطوطہ موجود ہے اور اس کے اندر صاف صاف لکھا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے تو اپنا دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے تھے، اور جب رکوع میں جاتے تھے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے، اور لا یرفعو بین السجدتین، دونوں سجدوں کے درمیان ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. اس کے اندر تحریف کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے تو کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے تھے، اور جب رکوع کرتے تھے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے فلا یرفعو. لفظ بڑھا دیا گیا وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَلَا يَرْفَعُ. جب رکوع کرتے تھے اور رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. وَلَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، اور نہ دونوں سجدوں کے درمیان ہاتھ اٹھاتے تھے. اس طرح سے اس حدیث کو محرف کیا گیا اور اس کو الٹ دیا گیا، اور اس کے بعد حاشیے میں تفصیل سے لکھا گیا کہ صاحب اس طریقے سے یہ حدیث ہے، اور محدثین کو اس وقت پتہ ہی نہیں چلا، کسی نے اس پہ تعرض نہیں کیا. اب آپ تو تحریف کر رہے ہیں، اور محدثین کو کیا پتہ چلے گا؟ وہ بیٹھ کے خواب دیکھیں گے کہ 14ویں صدی میں مولانا آئیں گے اور آ کر کے وہ اس طریقے سے تحریف کریں گے. انہی مولانا نے ایک کتاب لکھی تھی 96 صفحے کی، رکعت تراویح، اس کے بارے میں شور کرتے تھے صاحب کوئی فرشتہ جواب لکھے تو لکھے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں. اس کا جواب لکھا مولانا نذیر احمد صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ نے، اور اس قدر رگڑ کے جواب دیا کہ آج تک دوبارہ جواب دینے کی ضرورت نہیں. بہرحال مولانا نے جو کتاب لکھی اس کتاب میں جگہ جگہ بار بار یہ شکایت کی ہے کہ صاحب انہوں نے فلاں کی عبارت کاٹ لی، فلاں جگہ تحریف کر لی، فلاں جگہ تحریف کر لی، اس طریقے سے تحریف کی انہوں نے. تو اللہ کے کلام میں تحریف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں تحریف یہ بھی کی جا رہی ہے جیسے کہ یہود کرتے تھے، اور باقی علماء اور عامۃ الناس کے کلام میں تحریف کا تو خیر پوچھئے ہی نہیں کہ کس قدر کی جاتی ہے، اور ان کی کتابوں میں کس کس طریقے سے عبارتیں کاٹ کاٹ کر کے اور الفاظ کاٹ چھانٹ کر کے مطلب کچھ سے کچھ بنایا گیا ہے، اور لوگوں کو کچھ اور یاد دلانے کی کچھ اور بتانے کی کوشش کی گئی ہے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ نے فرمایا کہ میری آیتوں کے مقابل میں تھوڑی سی قیمت مت خریدو. یہ جو تم نے گدی بنا رکھی ہے، اس گدی کو قائم رکھنے کے لیے میری آیتوں میں تحریف مت کرو. مگر کیا ہے، اپنی گدی قائم کرنے کے لیے اس امت کے اندر بھی تحریف کی گئی اللہ کے کلام میں، اللہ کے نبی کے کلام میں، اور اس کے بعد علماء امت کے کلام میں، اور علماء امت سے ہٹ کر کے اب تو عامۃ الناس کے کلام میں بھی تحریف کی جاتی ہے تاکہ دل کی بھڑاس نکال سکے. ابھی اسی جدے میں چند دن ہو رہا ہے اردو نیوز کے اندر ایک مضمون چھاپا گیا، فہمی حویدی کے مضمون کا ترجمہ چھاپا گیا، اور اس کے اندر خوب بھڑاس نکالی گئی اور بڑے زور و شور سے تحریف کی گئی. کتنی تحریف کی گئی ہے میں اس کا ایک منظر آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ دیکھیے ہمارے ساتھی نے کیا، جتنی سرخ جگہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ترجمہ کرنے والے صاحب نے خود بڑھا رکھی ہیں، اپنی طرف سے لکھا ہے اور ترجمے کے نام پر اس کو چھاپا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پرچے کو چلانے والے یا اس کے اندر لکھنے والے بھی یہود کی پیروی کر رہے ہیں. اور بھڑاس کس پر نکالی ہے؟ سلفیوں پر بھڑاس نکالی ہے، پھنکارنے اور بنکارنے کا خوب خوب کام کیا ہے، بھڑاس نکالی ہے، اور بھڑاس نکالنے کے لیے یہود کا یہ عمل کیا ہے. دیکھ لیجیے یہ عمل جو ہے صرف آپ کو نظر آ رہا ہوگا. تو اس طریقے سے عبارتیں بڑھاتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کے جرائم کی فہرست گنی ہے، بتائی ہے، اور یہی فرد جرم ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو قیادت اور امامت کے منصب سے گرا دیا. ایک اور بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کو تو حکم دیا گیا تھا رسول کی پیروی کا اور رسول کی بات ماننے کا، لیکن اسے تو انہوں نے پیٹھ پیچھے پھینک دیا. جو کتاب آئی تھی اللہ کی بات پڑھی، اس کو تو انہوں نے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے نام پر شیطان جن باتوں کو پڑھتے تھے ان کی پیروی کی. یعنی ان کے شیاطین، ان کے انسانوں میں جو شیطان تھے، وہ کہتے تھے کہ صاحب سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت چل رہی تھی، ہوا پر حکومت ہے، پرندوں پر حکومت ہے، جنوں پر حکومت ہے، شیاطین پر حکومت ہے، ان کی جو حکومت چل رہی تھی تو یہ کچھ کلمات کا کرشمہ تھا، کچھ جنتر منتر وہ جانتے تھے، اس کے پڑھنے کی بنا پر وہ لوگ قابو میں تھے، اور ہم بھی وہ جنتر منتر جانتے ہیں، ہم تم کو بتاتے ہیں. اس طرح سے سلیمان علیہ السلام کے نام پر وہ جادو لوگوں میں پھیلاتے تھے اور لوگ ان کی پیروی کرتے تھے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، لیکن ان شیطانوں نے کفر کیا تھا کہ ان کی طرف جادو منسوب کرتے تھے اور خود جادو لے کر کے چلتے تھے اور لوگوں کو جادو کی طرف بلاتے تھے. اسی طریقے سے ہاروت و ماروت جو ہیں، ان کے اوپر جو کچھ نازل کیا گیا جادو کی شکل میں، اس کی پیروی کرتے تھے. بابل کے اندر یہ واقعہ کیا تھا، بختنصر نے حملہ کیا تھا اور بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، بنو اسرائیل کو گرفتار کر کے لے گیا تھا اور دریائے خابور کے کنارے عراق میں اچھوتوں کے طریقے سے آباد کر دیا تھا. اللہ نے ان کی آزمائش کے لیے وہاں پر دو فرشتے بھیجے اور جادو کا علم دے کے بھیجا کہ جاؤ دیکھو ان کا کیا حال ہے. جب یہ علماء کی شکل میں آئے، مشائخ کی شکل میں آئے، تو یہود نے بجائے اس کے کہ دین کی پیروی کریں، ان سے طلب کرنا شروع کر دیا کہ صاحب ہم کو جادو سکھا دیجیے. اور جب ان سے یہ بات طلب کی جاتی تو وہ کہتے تھے کہ ان نما نہ فطرتن فلا تکفر، دیکھو جادو تو ہم کو دیا گیا ہے لیکن ہم تمہاری آزمائش کے لیے آئے ہیں، اور تم جادو نہ سیکھو کیونکہ یہ کفر ہے، کفر نہ کرو. اس کے باوجود وہ کیا کرتے تھے، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، ان دونوں سے یہ لوگ وہ چیز سیکھتے تھے جس کے ذریعے سے کہ آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال سکے. ان جادوگروں سے، ان دونوں فرشتوں سے دین سیکھنے کے بجائے وہ کفر سیکھتے تھے، جس کے بارے میں وہ بتاتے تھے کہ یہ کفر ہے، اس کو سیکھتے تھے. اور ان کا کردار کیا تھا، اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ پڑوسی کی بیوی کو توڑ لاؤ، شوہر سے اس کا بگاڑ ہو جائے اس کو اپنی طرف کھینچ لاؤ، اس طرح کا کردار ان کا تھا. اب مسلمانوں کے اندر دیکھیے، علماء کرام کی ایک ٹیم ہے باقاعدے، جو آپ کو بتایا گیا کہ فلاں بیماری کا یہ علاج ہے، فلاں بیماری کا یہ علاج ہے، فلاں چیز ہو جائے تو اس کا یہ علاج ہے، اور ہم علاج کرتے ہیں. میں ایک مرتبہ پاکستان گیا تھا، لاہور میں تھا، وہاں پر ایک صاحب بیٹھے تھے، وہ بتانے لگے کہ میں گیا کہاں پر انٹرویو دینے کے لیے، یا کوئی بیان نقل کرنا تھا اس کو ریکارڈ کرانے کے لیے گئے، تو کہا پروڈیوسر صاحب نے کہ وہ فلاں صاحب ابھی آئے تھے اور وہ ان سے کسی نے سوال کیا تھا کہ صاحب یہ بیماری ہے، آپ اس کا کوئی علاج بتائیے، تو انہوں نے کہا تھا کہ بیمار کو ہمارے پاس بھیج دو، ہمارے پاس آیات تھرمامیٹر ہیں، ہمارے پاس آیات تھرمامیٹر ہیں، ہم اس کے ذریعے سے پتہ لگا لیں گے کہ اس کے ساتھ کیا کیا گیا ہے اور اس کا علاج کریں گے. اور آپ جائیے، ابھی ہندوستان میں کتاب ملتی ہوگی اعمال قرآنی، تصنیف مولانا اشرف علی خانوی، اور مولانا نے ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ جب مجھ سے کوئی سوال کرتا تھا میں کوئی بھی آیت بتا دیتا ہوں. ایک عورت میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ صاحب میں جب بھی اپنا سر جھاڑتی ہوں، ماں نکالتی ہوں تو ٹیڑھی ماں نکلتی ہے، کوئی دعا بتا دیجئے. تو کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ جاؤ اہدنا صراط المستقیم کر کے اس کو جھاڑو، چنانچہ اس نے اہدنا صراط المستقیم کر کے بال سنوارنے شروع کیے اور ماں سے بھی نکل آئی. دیجیے صاحب، اب اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں یہ آیت اس لیے نازل کیے ہوئے ہے کہ آپ صراط مستقیم کی طلب کریں اللہ تعالیٰ سے، اس کی دعا کریں، اور ہمارے مولانا اس کو بتاتے ہیں ماں سیدھی کرنے کے لیے. تو اس طرح کے اعمال آپ کو مسلمانوں میں بہت زیادہ ملیں گے، بلکہ آج بھی آپ کو کتاب ملے گی جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہوئے اس کو اعمال سلیمانی یا نقش سلیمانی کہا جاتا ہے. تو یہود کی یہ حسرت مسلمانوں کے اندر گھسی ہے، اور بڑی حد تک گھسی ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز تھی کہ اس قدر جمود تھا کہ وہ کسی صورت سے دوسروں کی بات کو حق بات کو سن نہیں سکتے تھے. قالت یہود لیست النصارى لا شک، یہود نے کہا کہ نصارہ کچھ نہیں. وقالت النصارى لیست اليهود ولا شک، نصارہ نے کہا کہ یہود کچھ نہیں، بالکل غلط اور باطل. آج دیکھیے مسلمانوں کے اندر جو جماعت ہیں اس میں بالخصوص ان میں سے جو غلط جماعتیں ہیں وہ صحیح جماعتوں کے بارے میں کیا تأثر دیتی ہیں کہ صاحب باطل ہیں، بزرگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، یہ کچھ نہیں ہے، بالکل غلط ہے اور ان کی کوئی بات نہیں سنو. اس طرح سے آپ کو بہکاتے ہیں، حالانکہ حق وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے قرآن مجید کی شکل میں اور جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے حدیث کی شکل میں. آج قرآن و حدیث کا نام لیجئے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بچھو نے ڈنک مار دیا. اس طریقے سے نفرت کرتے ہیں اور اس طرح قرآن و حدیث سے بھاگتے ہیں اور بزرگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اس کے سوا بزرگوں کی پیروی مت کرو. جانتا تھا اللہ تعالیٰ کہ بزرگوں کے حوالے سے ایک دین کھڑا کیا جائے گا، لہذا اللہ تعالیٰ نے 1400 برس پہلے ہی اتار دیا تھا کہ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کے علاوہ دوسرے اولیاء کی دوسرے بزرگوں کی پیروی مت کرو. مگر کس قدر جرأت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو پڑھ کر کے طاق پر رکھ دو، اس کو سمجھنے کی کوشش مت کرو اور بزرگوں کی پیروی کرتے چلے جاؤ. بزرگوں نے فرمایا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے، بزرگوں نے ایسا کیا ہے، بزرگوں سے سنا ہے، بس بزرگوں کی جو رٹ چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ ختم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم، اب کچھ نہیں ہے، کسی کی کوئی حیثیت نہیں. یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور اس طریقے سے اس امت نے یہود کا انداز اختیار کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم ان کے قدم بقدم چلو گے، تو آج قدم بقدم چلا جا رہا ہے اور اس امت میں ایسے لوگ ہو چکے ہیں جو برابر انہی کے قدم بقدم چل رہے ہیں. تفصیل کا موقع نہیں ہے اور ادارے کی طرف سے یہ رقبہ آ چکا ہے خطاب شروع کرنے سے پہلے کہ سوال سمیت 11:30 بجے تک سلسلہ ختم کر دیں. اس لیے میں ان چند باتوں پر سلسلہ ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہود و نصارہ کے طریق سے بچائے اور جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر، اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر ہم کو چلنے کی توفیق دے.
اللہ ابھی آپ نے حضرت شیخ الرحمان مبارک پوری رضی اللہ کا مفصل خطاب سماعت فرمایا امت مسلمہ اور بنی اسرائیل کے عنوان پر. سامعین کرام، ابھی چونکہ اس کیسٹ میں خالی جگہ باقی ہے، ہم آپ کی خدمت میں دوسری کیسٹوں کی جھلکیاں ریکارڈ کر رہے ہیں جنہیں ہم سے رابطہ کر کے حاصل کی جا سکتی ہیں. لیجیے سماعت فرمائیے.
اس سے معلوم ہوا کہ ہم اگر ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ ہدایت احکام کے سلسلے میں ہو، چاہے وہ ہدایت عقیدے کے سلسلے میں ہو، تو اسی قرآن مجید سے حاصل ہو سکتی ہے اور یہی قرآن مجید ہم کو صحیح راستہ بتا سکتا ہے. اور پھر یہ قرآن مجید جو راستہ بتائے گا وہ معمولی درجے کا صحیح نہیں ہے، بلکہ التی ہے اقوم، جو سب سے زیادہ درست اور سب سے زیادہ صحیح راستہ ہے. اس قرآن مجید کی سب سے پہلی مکمل سورہ جو نازل ہوئی بحقی کی ایک روایت کے مطابق وہ سورہ فاتحہ ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو عبادت فرض کی وہ نماز ہے، اور سب سے پہلے جو سورت نازل فرمائی وہ سورہ فاتحہ ہے، تاکہ بندے اسی سورہ فاتحہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنے مطلب کا سوال کریں، اور اسی لیے سورہ فاتحہ کو نماز میں پڑھنا ضروری قرار دیا گیا ہے. اس کے بغیر نماز ہی صحیح نہیں قرار دی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص فاتحۃ الکتاب کو نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہے، کیونکہ نماز پہلی عبادت ہے جو مقرر کی گئی اور فاتحۃ الکتاب پہلی سورت ہے جو نماز میں پڑھنے کے لیے نازل فرمائی گئی. ایک حدیث تفصیل سے آتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو
اپنے درمیان اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. جب بندہ کھڑا ہوتا میرے سامنے اور کہتا کہ الحمدللہ رب العالمین, تو میں کہتا ہوں کہ حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد کی. پھر وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم, تو میں کہتا ہوں کہ مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری تمجید کی. پھر جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ جانتا ہے کہ ایک بدلے کا دن ہے اور بدلے کے دن کا میں مالک ہوں, میری ملکیت کا اس نے اقرار کیا. اس کے بعد جب کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ھذا بینی و بین عبدی, یہ میرے درمیان ہے اور میرے بندے کے درمیان ہے. ایک طرف تو وہ اقرار کرتا ہے ایاک نعبد, اے اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. و ایاک نستعین, اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بندے اور میرے درمیان ہے, ولی عبدی ما سأل, اور میرا بندہ جو کچھ مانگتا ہے وہ اس کے لیے ہے. پھر اس کے بعد جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جس کا وہ سوال کرتا ہے. تو اس سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو جن سوالات کے کرنے کا ڈھنگ سکھایا ہے, ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دے, سیدھے راستے کی ہدایت دے. ہم روزانہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور 20-25 رکعتیں پڑھتے ہیں فرض اور نفل ملا کر کے, ان سب میں ہر رکعت کے اندر اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے, درست راستے کی ہدایت دے.
صحابہ کرام کا کیا حال تھا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے, وہ جب خلیفہ بنائے گئے تو عرب میں ارتداد کی لہر پھیل گئی, ہر طرف لوگ مرتد ہوتے چلے گئے, لیکن انہوں نے مدینے سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر جو ملک شام جانے والا تھا, رومیوں کی قوت سے ٹکرانے کے لیے جانے والا تھا, اس کو انہوں نے بھیجنے پر اصرار کیا. اور صحابہ کرام, بڑے بڑے صحابہ کرام مخالف تھے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں, موسم اچھا نہیں ہے, مخالفین کی تعداد بہت زبردست پڑی ہوئی ہے, لہذا اس لشکر کو انہیں بھیجیے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جو لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیا ہے اور جو جھنڈا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے باندھا ہے اس کو میں کھول دوں, یہ نہیں ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر مدینے میں امہات المومنین کی ٹانگیں کتے کھینچیں تب بھی میں ان کو بھیج کر رہوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا لشکر یا تیار کیا ہوا لشکر روکا نہیں جا سکتا ہے. یہ ایمان تھا, وہ قوت تھی جو قرآن مجید کے ذریعے سے ان کو حاصل ہوئی تھی. یہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کھڑے ہو کر کے جو آیت پڑھتے ہیں, دیکھیے اس کے اندر کس طرح سے اس معاملے کی طرف اشارہ ہے. وہ کیا پڑھتے ہیں, من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات, جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا رہا ہے تو وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے. یعنی مشرکین نے یہ بات جو کہی تھی, یہ محض خالی خولی نہیں تھی یا آزمانے کے لیے نہیں تھی. اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اگر آپ واقعی تبدیلی کر دیتے تو یہ لوگ آپ کو بالکل پکا دوست بنا دیتے, وہ ادھر لتخلو کا خلیلہ, ایسی صورت میں یقیناً یہ لوگ آپ کو خلیل بنا لیتے. پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ولولا ان ثبتنا کرکر تتر کرو الیہم شین قلیلہ, اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا تو آپ تھوڑا سا ان کی طرف مائل ہو جاتے. لقد کت ترکنو الیہم شیئن قلیلہ, آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھک جاتے, ذرا سا جھکنے کی بات ہے. لیکن ذرا سا اگر آپ جھک جاتے تو آپ کا نتیجہ کیا ہوتا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذا لعذقنا کا ضعف الحیات و ضعف الممات, ایسی صورت میں اے نبی ہم آپ کو ڈبل سزا اس دنیا میں دیتے
اور مرنے کے بعد دیتے. اب سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی زبردست دھمکی دی ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا ان کی طرف جھک جاتے تو ہم آپ کو اس دنیا کی زندگی میں بھی ڈبل سزا دیتے اور مرنے کے بعد بھی ڈبل سزا دیتے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے کے جو لوگ تھے وہ اس لیے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے اپنے رسول کی کتاب چھوڑ دی, وہ اکبو علا کتب علماء ہیں, اور اپنے علماء کی کتابوں پر جھک پڑے, علماء کی کتابوں پر جھک پڑے یعنی اس کی پیروی شروع کر دی اور اپنے رسول کی کتاب کو انہوں نے چھوڑ دیا. تو اب اس امت میں بھی دیکھیے یہی مرض آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کتاب ہے یعنی آپ کی احادیث کو جن کتابوں میں جمع کیا گیا ہے اس کو تو چھوڑ دیا گیا ہے, اور علماء کرام نے جو کتابیں لکھی ہیں اس پر لوگ ٹوٹ پڑے ہیں, اس پر متوجہ ہو گئے ہیں کہ صاحب فلاں صاحب بھی تو بڑے مولانا تھے, شیخ الحدیث تھے, انہوں نے یہ کتاب جمع کی ہے لہذا اس کو پڑھنا چاہیے. شیخ الحدیث ہو کر کے غلط بات کہہ سکتے ہیں بھائی, شیخ الحدیث ہو کر کے کون ہی غلط بات کہہ سکتے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے علماء یہود کو بیان کیا ہے